السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. دروازہ کھول دیجئے، نمازی آئیں جائیں، بس دروازہ کھلا رہے، بیچ کا دروازہ کھول دیں. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ رب العالمین ساری زندگی ہم سب پر اپنی نوازشات کی بارشیں فرماتے رہیں اور ہم سب کو ہمیشہ اپنے گھر سے وابستہ ہی رکھیں، اور جو تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا ہے اللہ کرے کہ وہ روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، اور ہماری دوستی جو اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے اللہ کرے کہ اس میں کوئی رخنا اور کوئی خرابی پیدا نہ ہو، اور یہ جو مسجدوں سے انسان کا تعلق جڑا ہے یقیناً یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہت بڑا زینہ ہے. اللہ پاک ساری زندگی ہمیں اپنے گھر سے وابستہ رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے گھر سے جڑنے والا اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، مشفق و مہربان، آپ تشریف فرما تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے آپ سے ملاقات کر کے فرمائش کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، علمنی واوجزنی، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، دین اسلام کی بھی باتیں سکھائیے لیکن مختصر سی ہوں. فرمائشی درخواست آپ کے سامنے رکھی، ایک تو نصیحت چاہی اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند بنا رہے ہیں، مجھے آپ نصیحت کیجئے، دین کی کوئی معلومات دیجئے لیکن اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے. علمنی واوجزنی، مجھے آپ دین اسلام کی قیمتی کچھ باتیں سکھائیے لیکن اختصار کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر اللہ پاک نے آپ کو دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے، نہ تو آپ کے چہرے پر کوئی ناگواری کے آثار، نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، نہ کوئی جھڑکنا، کہ یہاں فرمائشی پروگرام نہیں چلتا، فرمائشیں کرنی کہیں اور جا کے کرو، نہ وہی ہنستا مسکراتا کھلتا چہرہ آپ کا، محبت و شفقتوں سے لبریز، سامنے والے کی اس فرمائش کو پورا ملحوظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شفقت کا مظاہرہ فرمایا جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہم نے خود تمہارے لوگوں میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر منتخب کر کے تمہارے درمیان بھیجے ہیں، جن کی حالت اور کیفیت یہ ہے، جن کا مزاج یہ ہے کہ کہ اگر تم پر کوئی مشکل آ جائے تو وہ مشکل میں گھر جاتے ہیں، تم پر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ خود مصیبت زدہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، تمہارا غم ان کا غم، تمہاری خوشی ان کی خوشی، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم پر کوئی سخت حالات آ جائیں تو میرے پیارے پیغمبر وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ان پر تمہاری مشکل بھاری پڑتی ہے، ان پر تمہاری آزمائش بھاری پڑتی ہے، ان پر تمہاری مصیبت بھاری پڑتی ہے، یقیناً ہم نے تمہارے درمیان تمہارے ہی لوگوں میں سے یعنی انسانیت میں سے منتخب کر کے ایک عظیم الشان رسول بھیجے ہیں کہ جن پر تمہاری کوئی بھی مشکل اور مصیبت وہ ان کی مشکل اور مصیبت بن جاتی ہے، حریص علیکم، تم پر حد سے زیادہ وہ حریص ہیں، رات دن صبح و شام ان کی دلی چاہت ہے کہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ، اور ساتھ ساتھ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان پر حد سے زیادہ مشفق و مہربان اور ان سے حد سے زیادہ پیار کرنے والے، اس مشفق و مہربان ذات کے سامنے ایک صحابی آ کر، سادہ سے ادنا سے صحابی، فرمائش کر رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کیجئے، وہ بھی اختصار کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے، آپ کی نبوت کا زمانہ صدیوں پر مشتمل ہے، تو آپ کو اللہ پاک نے جہاں دیگر معجزات دیے ان میں ایک اہم ترین معجزہ وہ جوامع الکلم کا دیا ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے مضامین کو دو لفظوں میں سمیٹ کر امت کے سامنے پیش فرما دیا کرتے تھے، دریا بکوزہ، پورے پورے سمندر، پورے پورے دریا دو جملوں کے اندر ارشاد فرما کر تھوڑے الفاظ کے اندر ایسے وسیع اور عریض مضامین کو سمیٹ کر آپ بیان کرتے تھے کہ اگر انہی مختصر لفظوں کو انسان اپنی زندگی کا سرمایہ حیات بنائے تو وہی اس کی پوری زندگی کے لیے کافی اور شافی ہو جاتے تھے۔ ایک اور موقع پر ایک صحابی آئے تھے، کہا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت کیجیے، لا تغضب، غصہ مت کرو، یا رسول اللہ اور بھی کوئی نصیحت کیجیے، لا تغضب، غصہ مت کرو، تین دفعہ فرمائش کے اوپر یہ کے بعد دیگر یہی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا غصہ مت کرو، چونکہ وہ تھے غصے کے تیز، بات بات پر غصہ ہوتے تھے، آگ بگولا ہو جاتے تھے، بھڑک جاتے تھے، ان کے حق میں صرف غصے پر قابو پا لینا ہی ان کی زندگی کو پھول بنانے کے لیے کافی تھا، تین دفعہ فرمائش کے باوجود فرمایا غصہ مت کرو۔ ہم اور آپ بھی اگر اس ایک نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ لیں کہ غصے کو قابو میں کرنا سیکھ لیں، زندگی ہماری گلشن بن جائے، باغ و بہار بن جائے، ہم پھول صفت بن جائیں، خوشبو مہکانے والے بن جائیں، ہر شخص ہم سے محبت کرنے والا ہو، ہم ہر ایک کے لیے ہر دل عزیز بن جائیں، ہر ایک ہمارا دیوانہ ہو۔ فرمایا کہ مختصر نصیحت کرنے کے لیے آپ نے اپنے اسی معجزہ جوامع الکلم کو استعمال کرتے ہوئے ان آنے والے صحابی کو تین نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس انداز سے نماز پڑھو کہ گویا کہ یہ نماز تمہاری الوداعی نماز ہے، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ المودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی نماز کو اس انداز سے پڑھو کہ شاید کہ یہ تمہاری الوداعی اور زندگی کی آخری نماز ہو۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی ایسا کلام، ایسی گفتگو، ایسی بات مت کرو کہ کل اس پر تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ لوگوں کو جو اللہ پاک نے مال و دولت اپنی نعمتیں دی ہیں ان سے اپنی نظریں ہٹا کر اللہ کے خزانوں پر نظریں جما لو۔ تین مختصر سی نصیحتیں فرما دی کہ نماز ایسی پڑھو کہ گویا کہ تمہاری الوداعی نماز ہے، اور نمبر دو، ایسا کلام مت کرو جس پر کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، اور نمبر تین فرمایا کہ تیسرے نمبر پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نصیحت جو فرمائی. ابھی تفصیل انشاءاللہ آئے گی اللہ عالم. تو بہرحال ان تین نصیحتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند فرما دیا. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا. تین نصیحتیں ابھی میں نے عرض کی, لیکن اللہ کی طرف سے تیسری نصیحت ابھی ذہن سے اوجھل ہوئی. تو غرض یہ ہے کہ ان تین نصیحتوں کے اندر آپ نے پوری زندگی کا درس دے دیا, سبق سکھا دیا. سب سے پہلی چیز, نماز کو پڑھو تو اس انداز سے کہ گویا کہ وہ تمہاری الوداعی اور اختتامی نماز ہے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مشفق و مہربان ہستی, جن سے زیادہ اپنی امت کو چاہنے والا کوئی اور نہیں, جن سے زیادہ اپنی امت کے لیے خیرخواہ کوئی نہیں, ہمدرد کوئی نہیں. اب جب ایک نصیحت کی فرمائش آئی تو آپ نے حسن انتخاب اپنے علم کے مطابق چن کر جو تین جواہر پارے, قیمتی موتی عطا فرمائے, ان میں سے سب سے پہلے آپ نے فرما دیا کہ جب نماز پڑھو تو اس دھیان سے پڑھو کہ گویا کہ الوداعی نماز پڑھ رہے ہو. جب بندے کا دھیان یہ ہو, نماز کو الوداعی نماز سمجھ کر پڑھ رہا ہو, تو یقیناً اس بندے کے لیے وہ نماز کتنی خشوع اور خضوع والی ہوگی, یکسوئی والی ہوگی. کسی بھی بندے مومن کو بتا دیا جائے کہ بھائی تمہاری زندگی کے یہ اوقات اختتامی ہیں, اور اختتامی اوقات ہیں, اور ان اوقات کے اندر تمہیں بس یہ جو وقت ملا ہے یہ تمہاری زندگی کا آخری وقت ہے, اس میں تم اپنی اختتامی نماز پڑھ لو, تو کس دھیان سے, کس ڈر اور خوف کے ساتھ, کس خشوع اور خضوع کے ساتھ, کس لگن کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا. تو سب سے پہلا جو آپ نے انتخاب فرمایا, خشوع اور خضوع والی عبادت. مثال میں تو آپ نے نماز ذکر فرما دی, لیکن اس میں تمام کی تمام عبادات کا احاطہ فرما لیا کہ ہر عبادت کو الوداعی سمجھ کر انجام دو تو اس میں جو خشوع خضوع ہوگا, جو جوش و خروش, جو محبت اور ولولہ ہوگا, جو خلوص ہوگا, یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی زندگی اور موت کے فیصلے چھپا کے رکھے ہیں, کون کب آئے گا کب جائے گا. آنے کا تو پھر بھی دن تاریخ متعین ہو جاتا ہے, تاریخ پیدائش ہر کسی کو پتا ہوتی ہے, لیکن تاریخ وفات سے ہر انسان ناواقف ہے. پیچھے رہ جانے والوں کو تو خبر ہوتی ہے کہ کون کس تاریخ کو گیا, لیکن خود انسان اپنی تاریخ وفات سے بالکل ناواقف ہے. بسا اوقات صبح بھلا چنگا ہوتا ہے, شام کو قبر تیار ہوتی ہے. بعض دفعہ شام صحت مند ہوتا ہے, صبح قبر تیار ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شفقت و مہربانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرما دیا کہ عبادت کو انجام دیتے وقت یہ دھیان رکھنا کہ شاید کہ یہی الوداعی نماز ہو, الوداعی عبادت ہو, الوداعی رمضان ہو, الوداعی جمعہ ہو, الوداعی کوئی بھی تلاوت, کوئی بھی ذکر, کوئی بھی اللہ کی یاد ہو. اور ساتھ ساتھ اس الوداعی ہونے کے ساتھ جب دھیان استحضار اللہ تعالی کی ذات پر ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش ہیں, امت کے خیرخواہ اور مربی ہیں, مشفق و مہربان ہیں. آپ کی اس نصیحت کے ساتھ دیگر عبادات بھی داخل و شامل ہو گئی. یہ تو نہیں کہ انسان کی زندگی کا سفر اختتام پذیر ہو, نماز تو الوداعی تھی, باقی روزے پھر بھی ملتے رہیں گے اور عبادات کے مواقع پھر بھی ملتے رہیں گے. جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو تمام کے تمام عبادات کے دروازے بند ہوتے ہیں. تو ایک پہلو کو سامنے ذکر کر کے فرما دیا کہ باقی پہلوؤں کو بھی اسی انداز سے انجام دینے والے بن جاؤ. رمضان ملتے ہیں, کتنی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے خوش نصیبوں کی کہ دوبارہ سے پھر رمضان مل جاتے ہیں, اور کتنی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے وہ بھی خوش نصیب ہے, کوئی محروم القسمت نہیں, کہ جن کے لیے وہ رمضان اختتامی ہوتا ہے. جتنی زندگی اللہ پاک نے لکھی تھی, اپنی زندگی میں محنت کر کے, اپنا سرمایہ جمع کر کے, اگلے رمضان سے پہلے وہ رخت سفر باندھ چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے, رمضان المبارک زندگی میں پھر بھی دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے. اہمیت آپ نے بتا دی, عظمت بتا دی کہ سب سے پہلے نمبر پر اپنی عبادات کے اندر دھیان ہو, استحضار ہو, خلوص ہو, بے دھیانی والی نماز نہ ہو, بے دھیانی والی عبادت نہ ہو, سرسری والی عبادت نہ ہو. عظمت و تقدس اور اس کی جاہ و جلال, اس کی شان و شوکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. جس کی زندگی میں نماز ہے, دین گویا کہ اپنی بنیادوں پر قائم اور مستحکم ہے. اور جس کی زندگی میں نماز نہیں, اس کے دین کا ڈھانچہ گویا کہ وہ مسمار ہو چکا, کھوکھلا ہے اس کا دین کا ڈھانچہ, کہ اس کے اندر ستون نہیں, اس کی عمارت متزلزل ہے. اور اس نماز کی اہمیت کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے 70 سے اوپر 80-82 مرتبہ اس کی اہمیت کو اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے. اور ایسا عجیب نظام بنایا ساری زندگی اللہ پاک نے اپنے بندوں کو, بندیوں سے اپنے جوڑنے کا, صبح دوپہر شام مغرب عشاء ہر ٹائم حاضری ہوتی ہے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, مدرسوں میں, تعلیم گاہوں میں, جہاں درس و تدریس ہیں, مختلف پیریڈ ہوتے ہیں, مختلف گھنٹے ہوتے ہیں, مختلف اوقات ہیں, مختلف اساتذہ ہیں. ہر گھنٹہ جب شروع ہوتا ہے پیریڈ کے شروع میں, استاد جب آتے ہیں حاضری لیتے ہیں, حالانکہ ابھی 1 گھنٹے پہلے حاضری ہوئی ہے. اگلا پیریڈ شروع ہوا, نئے استاد آئے اپنا سبق پڑھانے سے پہلے, پھر دوبارہ پوری کلاس کی حاضری لیتے ہیں. تیسرا پیریڈ شروع ہوا, پھر دوبارہ حاضری. مدارس میں تو یہی پورا سلسلہ ہے کہ ہر گھنٹے آنے والا استاد اپنے پورے طلبہ کی اثرنوں حاضری لیتا ہے. صبح سے شام تک, رات مغرب بعد, عشاء کے بعد حاضری کا نظام مربوط ہے کہ طالب علم اگر غائب ہوگا تو اس پہ ریکارڈ میں آ گیا کہ یہ اس گھنٹے میں غائب تھا. اللہ پاک نے بھی ہمارے لیے حاضری کا ایسا نظام بنا دیا, فجر میں حاضری دو, ظہر میں حاضری دو, عصر میں حاضری دو, مغرب میں پھر حاضر ہو جاؤ, عشاء میں حاضری لگوا کر پھر جا کر آرام کرو اور سو جاؤ. اور یہ کوئی دن, دو دن, ہفتے, دو ہفتے, مہینے, دو مہینے, سال, دو سال کی بات نہیں. مکتب عشق کے انداز میں نالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جب ایمان لے آئے, کلمہ توحید پڑھ لیا, اللہ کو اپنا معبود مان لیا, وحدہ لا شریک, اس ذات کے جب انعام کے زیر سایہ ہم جی رہے ہیں, اب صبح, دوپہر, شام, رات, دن, گرمی, سردی, خزاں, بہار, حالات اچھے ہوں یا برے ہوں, صحت ہو یا مرض ہو, جس نوعیت کے زمانے سے گزر رہے ہو, تمہاری حاضری یقینی ہونی چاہیے. حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز کا استثناء نہیں رکھا. فرمایا کہ آدھی جماعت دشمن کے سامنے رہے, آدھی جماعت وہ نماز کی ادائیگی کر لے. مرض ہے, بیماری ہے, اگر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ, بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ, لیکن چھٹی نہیں ملی. رات دن صبح و شام کی حاضری کا نظام اللہ پاک نے رکھ دیا کہ بندے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے, وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تمہاری حاضری پکی ہونی چاہیے. جب حاضری پکی ہوگی, بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری لگانے کا پابند ہوگا. انعامات اس زندگی میں بھی ملتے ہیں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسانوں کو, صاحب ایمان بندوں کو, بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. جب نماز کا پابند بن جائے گا, بے حیائی کے کاموں سے یہ نماز اس کو دور رکھے گی, ناپاک انسان, گندے خیالات, گندی حرکات, گندے ماحول میں رہنے والا کبھی نماز نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ وہ پاک نہیں رہ سکتا. ہر وقت برے خیالات, برے تصورات, برے ماحول اور آوارگی, اور یعنی فحاشی, یہ انسان کبھی پاک نہیں رہ سکتا. فرمایا کہ نماز کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. انسان دھیان رکھتا ہے, کپڑے میرے پاک رہے, بدن میرا پاک رہے, وجود میرا پاک رہے, اپنا دل دماغ انسان پاک رکھتا ہے کہ نماز میں خیالات ادھر ادھر نہ بھٹک جائے. دماغ اللہ پاک نے ایک ایسا, آج کے دور میں کہیں کہ کیمرہ بنایا کہ جو تصویر دیکھتا ہے اس کا عکس دماغ میں آ گیا, جو چیز, جو منظر دیکھا اس کی ویڈیو دماغ میں تازہ رہتی ہے. جو چیز اچھائی یا برائی انسان نماز سے باہر اپنے حال, ماحول, معاشرے میں دیکھتا ہے, وہی خیالات, وہی تصورات نماز میں بھی گردش کرتے ہیں. باہر کے ماحول میں اگر گندگی دیکھ کر آیا ہے, گندی حال ماحول سے گزر کر آیا ہے, نماز میں بھی وہی گندگی اس کے دماغ میں گھومے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ گندے ماحول سے نکل کر آیا اور نماز کے لیے تکبیر کہتے اس کا دماغ صاف شفاف ہو جائے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو گندے ماحول سے, گندی چیزوں سے, فحش اور عریانیت سے بچانا پڑے گا تاکہ نماز محفوظ ہو. تو نمازی انسان پاک و صاف رہنے کی برکت سے عریانی اور فحاشی, بےہودگی سے بچتا ہے, اور والمنکر, برے کاموں سے بچتا ہے. ناممکن ہے کہ انسان نمازی ہو, چور ہو, نمازی اور خائن ہو، نمازی اور دھوکے باز ہو، نمازی ہو پھر بھی فراڈ کرے، نمازی ہو جھوٹ بولے، نمازی ہو چغلی کرے. نماز انسان کو جس طرح مسجد کے اندر پاک و صاف رکھتی ہے، اگر واقعتاً یہ نماز نماز ہے، اس میں کوئی ملاوٹ اور کھوٹ نہیں، تو باہر کی زندگی بھی ایسی صاف شفاف نصیب ہوتی ہے جیسے مسجد کی زندگی. مسجد میں ہم کتنی بار دیکھتے ہیں وضو خانے پر کسی کا موبائل، کسی کی گھڑی، کسی کی چابی یا کسی کا چشمہ رہ جاتا ہے، فرشتہ صفت بن کر ہر کس و ناکس بڑا چھوٹا سیدھی شرافت سے اٹھا کر لا کر مؤذن صاحب کے یا ہمارے حوالے کرتے ہیں کہ وضو خانے سے یہ چیز ملی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، ایمان تازہ ہے، ڈر و خوف دل دماغ میں تر و تازہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ مسجد سے اگر کوئی چیز چرا لی اللہ کا وبال نہ آ جائے. تو چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، ملنے کے باوجود انسان لا کر جمع کرا دیتا ہے کہ اس کو مالک تک پہنچنا. یہی نماز جب واقعتاً نصیب ہوتی ہے تو باہر کی زندگی میں بھی انسان ایسے ہی پاک و صاف ہوتا ہے، کسی کو نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نمازی بھی پڑھے رشوت بھی کھائے، نمازی بھی پڑھے سود بھی کھائے، نمازی بھی پڑھے ظلم و زیادتی بھی کرے. ادھر آ کر وضو بنا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، بھاگ جا کر مار پٹائی کٹائی ظلم و تشدد کرے، ناممکن اور محال ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو، قیمتی ہو، اعلیٰ ہو، بڑھیا ہو، کہ نماز جس معیار کی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دھیان کے ساتھ نماز ہو، گویا کہ یہ میری الوداعی نماز ہے. اس دھیان کے ساتھ جب بندہ نمازیں پڑھتا ہے برائیاں اس سے چھوٹتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا رسول اللہ فلاں صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن چوری کی عادت بھی ہے. فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. اس لیے کہ اللہ سچے، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ پاک نے پیغام کے حلوا دیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، عشق و معاشقہ، ناجائز تعلقات، حرام کاری، یہ سارے فحشا میں آ جاتے ہیں، کہ جو انسان کو اوریانی اور فحاشی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، نماز اس میں انسان کو بچاتی ہے. منکر ہر وہ کام جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، نماز ان چیزوں سے انسان کو روکتی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ سے کسی نے کہا حضرت مسجد میں کوئی نمازی چپل چوری کر کے لے گیا. فرمایا کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوا، ہوا یہ کہ چور نمازی کا حلیہ اختیار کر کے آیا، اپنے آپ کو بہروپیہ بنا کر آیا، نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، چپل چوری کرنے کی نیت سے نمازی کا حال حلیہ بنا کر آیا اور چپل چوری کر کے چلا گیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ نمازی ہو اور چپل چور ہو. ہاں اگر نماز میں کھوٹ ہو، ملاوٹ ہو، پھر نماز کی تاثیر کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں. اللہ پاک نے صدیوں پہلے جن چیزوں میں جو تاثیر رکھی تھی آج بھی وہی تاثیر ہے. آگ کا انگارہ جلاتا ہے، مرچوں میں شدت اور حدت اللہ پاک نے رکھی، نمک میں کھٹاس رکھا، اور اسی طریقے سے برف کی ڈلی میں اللہ پاک نے ٹھنڈک کے آثار رکھے. بڑے بڑے برف پوش پہاڑ صدیوں سے وہ برف کی ٹھنڈک اور تاثیر لیے ہوئے اللہ کی قدرت کا جیتا جاتا منہ بولتا ثبوت ہیں. ہر چیز اپنی تاثیر اپنے اندر لیے ہوئے ہے. آگ کا انگارہ وہ برف کی ڈلی کا کام نہیں دے سکتا، برف کی ڈلی وہ آگ کے انگارے کا کام نہیں دے سکتی. مرچوں کی تیزی میں اور گڑ کی مٹھاس میں، نمک کی کھٹاس میں اللہ پاک نے جو حلاوت، جو مٹھاس، جو کھٹاس رکھ دیا، پھل فروٹ کے جو ذائقے اللہ پاک نے بنا دیے، صدیوں سے وہی ذائقے چلتے چلے آ رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امرود کے اندر آم کا ذائقہ آ جائے، آم کے اندر سیب کا ذائقہ آ جائے. ہر چیز کی تاثیر اپنی اصل حالت پر چلتی چلی آ رہی ہے، الا یہ کہ اگر اس میں ملاوٹ ہو جائے، مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے، رنگ کی بڑی نکھار والی لیکن تاثیر ختم. اور اگر گڑ کے اندر شکل و صورت تو وہی ہو لیکن ملاوٹ ہو جائے تو مٹھاس ختم. ہر چیز جب وہ ملاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو کے ناپید ہو جاتی ہے. تو نماز کے اندر بھی اگر گناہوں کی ملاوٹ ساتھ میں ملی ہوئی ہے، لستم پستم جیسی بھی ہوئی پڑھ لی، سر سے بوجھ اتر گیا، اگر ایسی کھوٹی نماز ہوئی، ملاوٹ والی نماز ہوئی، تو یقیناً پھر اس کی تاثیر کی کوئی ذمہ داری اور ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے. ہاں نماز خالص ہو جائے، دھیان والی ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ضمانت دے رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یقیناً اہل ایمان بندے کامیاب ہو گئے, بامراد ہو گئے, اپنے مقصد کو پا گئے. وہ اہل ایمان بندے جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور دھیان ہوتا ہے, اللہ کا ڈر اور خوف اور ایک ہیبت ہوتی ہے. اس دھیان کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو بہت جلد زندگی سے گناہوں کا قلقمہ ہوتا ہے, زندگی کے انوارات برکات جس طرح ذمہ انسان محسوس کرتا ہے, مسجد کے باہر بھی وہی سکون وہی برکتیں محسوس کرتا ہے. زندگی سے پھر گناہ ان کے کانٹے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ملاوٹ والی نماز ہو, آج سے 30-40-50 سال پہلے ہمارے آبا اور اجداد بڑے کس قسمت پرسی میں, کس سادہ ماحول میں, کس ایک عام سی زندگی میں, کہ سال میں 2-3 جوڑے بن جاتے, پورے سال چل جاتے. نہ یہ جدت تھی, نہ یہ ترقیاں تھیں, نہ اس قدر گاڑیاں تھیں, نہ اس قدر عیش و آرام کے سامان تھے, نہ بڑے بڑے عالیشان مکانات تھے. سادہ زندگی, سائیکل اور موٹر سائیکل اور پرانے زمانے کی گاڑیاں. لیکن 40-50-60-70 سال گزرنے کے ساتھ ترقی کرتے کرتے آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ آج کا ایک عام سا انسان اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے جو پچھلے وقتوں میں بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی. ہر چیز میں ترقی کی ہے اور تبدیلی آئی ہے. اگر تبدیلی نہیں آئی تو ہمارے دین کے شعبے میں نہیں آئی. جیسی نماز 40 سال پہلے تھی آج بھی وہی نماز چلتی چلی آ رہی. جیسی دینداری ہماری بچپن میں تھی آج 55 میں بھی وہی دینداری ہے. اگر دوسرے شعبوں میں ترقی کی ہے لیکن دین کے شعبے میں اگر ترقی نہیں کی, وہی کھوکھلی عبادات چلتی چلی آئیں اور اس کے ثمرات سے انسان محروم رہا, تو یہ خود اس کی کمزوری ہے. لیکن جس کسی نے اچھے ماحول میں جڑ کر, اچھی صحبتیں پا کر اپنے اندر دینداری کے اندر ترقی کی ہے, بہت جلد اس کی زندگی میں, دینی زندگی میں بدلاؤ آیا ہے. جس طرح مادی زندگی میں ہم ترقی یافتہ ہو رہے ہیں اور سال ہر سال پچھلی زندگی کے سامنے آج کی زندگی کو رکھے تو ہم بہت آسائشوں میں ہیں, راحت اور آرام میں ہیں. تو جس کسی کی ماضی کی زندگی دین کے لحاظ سے کمزور تھی, اس نے آگے کوشش کی, لگن کے ساتھ مگن ہوا, آج وہ بھی عروج پر ہے. تو اس نماز کے ذریعے اللہ پاک نے راحت اور آرام کے, عبادات کے انوارات کے جو وعدے فرمائے ہیں, گناہوں سے انسان بچتا ہے, دور رہتا ہے, اور عریانی اور فحاشی سے بچتا ہے. گناہوں کے جو کاٹے اور گناہوں کی جو چنگاری اور انگارے انسان کی زندگی میں بے چینی کا باعث بنتے ہیں, نماز کا صحیح معنی میں اہتمام کرنے والا بہت پرسکون زندگی پاتا ہے. کل قیامت کے دن نمازوں کے لیے مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑنے والا وہاں کی اندھیروں کے اندر روشنی ہی روشنی میں چلتا ہوگا, خوشباش ہوگا, عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اگلی نماز سے پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو خود بخود معاف فرما دیتے ہیں, پاک و صاف ہو کر آئے گا. تو 3 نصیحتیں, جن میں سے پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس دھیان کے ساتھ پڑھو گویا کہ وہ تمہاری الوداعی نماز ہے. باقی مضمون رہ گیا, وقت مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت مند رکھے, عافیت سے رکھے. انشاءاللہ مزید مضمون اگلے مضامین میں آ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے باغ و بہار کا ذریعہ بنایا ہے. یہاں ہم بیج بوئیں گے, آخرت میں جا کر اپنی کھیتی کاٹیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ساری زندگی ذوق اور شوق کے ساتھ, خوشی اور خضوع کے ساتھ اپنے گھر سے وابستہ رکھے, اور کبھی بھی اللہ پاک ہماری کسی بھی ناقدری اور نادانی کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک اپنے گھر سے نہ دھتکارے اور گھر سے کبھی دور نہ فرمائے, ساری زندگی وابستہ رکھے. اللہ کے گھر سے وابستہ رہنے والا در حقیقت اللہ تعالی سے وابستہ رہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا تعلق میں مضبوطی اور پختگی نصیب فرمائے. آئے اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.